یہ اشعار حضرت خالد اقبال طاہر صاحب کا مبرکات ہو کے ہیں، حمد باری تعالیٰ کے اشعار ہیں۔ تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، انداز ملے تو فکر کی میں پرواز کہاں سے لاؤں گا، تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، انداز ملے تو فکر کی میں پرواز کہاں سے لاؤں گا، اے خالق و مالک ارض و سما تیری وحدت و یکتائی کی قسم، اے خالق و مالک ارض و سما تیری وحدت و یکتائی کی قسم، تیری مدح سرائی ناممکن، تیری حوصلہ افزائی کی قسم، تیری مدح سرائی ناممکن، تیری حوصلہ افزائی کی قسم، تیری شان کے لائق مدحت کا میں ساز کہاں سے لاؤں گا، تیری حمد کی شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، تیرے پیارے پیارے بندوں نے تعریف کے بعد یہ تجھ سے کہا، تیرے پیارے پیارے بندوں نے تعریف کے بعد یہ تجھ سے کہا، تعریف کا حق جیسا تھا خدا ہم سے تو ادا ہو ہی نہ سکا، تعریف کا حق جیسا تھا خدا ہم سے تو ادا ہو ہی نہ سکا، یہ سوچ کے گنگ ہے میری زباں آواز کہاں سے لاؤں گا، تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، میں ذکر میں تیرے مست رہوں تیرے نام کی لذت کے صدقے، میں ذکر میں تیرے مست رہوں تیرے نام کی لذت کے صدقے، رہوں اپنی خوشی سے میں تائب آلام کی لذت کے صدقے، رہوں اپنی خوشی سے میں تائب آلام کی لذت کے صدقے، لذات کو سمجھانے کے لیے ہم راز کہاں سے لاؤں گا، تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، انداز ملے تو فکر کی میں پرواز کہاں سے لاؤں گا،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، مختلف اوقات میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، ہم سب کو چاہیے یہ کہ جو بات کریں تو بات کرنے والا اپنی اصلاح کی غرض سے کرے، اور ہر سننے والا بات کو سن کر اپنا جائزہ لے کہ کہیں اگر اچھی بات ہے اور اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو خدا نہ کرے جو خرابی بیان کی جا رہی ہے آدمی خود اس میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر اس خرابی کو دور کرنے کی فکر کرے. دیکھیں، ایمان امید اور خوف کے کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، بین الرجا والخوف. آدمی امید بھی رکھے اللہ تعالی سے اور اس کی ذات کا خوف بھی ہو، نہ تو بالکل بے خوف ہو جائے کہ جو چاہے سو کرے، اور نہ ایسی امید اپنے اوپر مسلط کر لے کہ پھر جو چاہے گناہ کرے. امید بھی ہو کہ انشاءاللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو کہ پکڑ بھی تو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کے پاس گئے، اس کا آخری وقت تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو اس وقت، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے یہی بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے بہت، اور اللہ کی ذات کی سے امید بھی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ واہ، یہی تو اصل چیز ہے، ایمان اسی کا نام ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے ڈرے بھی اور ساتھ میں امید بھی رکھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ جنت میں ایک آدمی جائے گا بس، باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو امید تو اللہ سے مجھے اتنی ہے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے امید تو اس قدر ہے مجھے کہ جنت میں جانے والا وہ ایک آدمی وہ میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس قدر ہے الحمدللہ دل میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. تو ڈر بھی ہے، ساتھ میں دیکھیے امید بھی ہے. تو یہ ہے اصل انسان کے دل میں جو کیفیت تاری ہو، کہ آدمی کرتا رہے ڈرتا رہے، جو کچھ کر رہا ہے اس سے بے خوف نہ ہو جائے، دل میں ڈر بھی ہو کہ اس پر پکڑ نہ ہو جائے. صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان پر تھوڑی سی اگر آسائش آ جاتی تھی، کھانے میں تھوڑا سا توسو ہو جاتا تھا، ایک کھانے کی جگہ دو کھانے یا تین کھانے شامل ہو جاتے تھے جو ہے وہ، تو انہیں یہ فکر ہو جاتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو نعمتیں وہ یہیں عطا فرما دیں اور آخر میں آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، اس پر بھی غمزدہ ہو جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اگر خوف دل سے نکال دو تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. شیطان کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا عادی بناتا ہے، بھائی یہ تو صغیرہ گناہ کر لو یار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ تو بعض دفعہ وضو کرنے سے ہی معاف ہو جاتا ہے، بد نظری کر لو کوئی بات نہیں، وضو کریں گے آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے جب آدمی پانی بہائے گا تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. کانوں سے گانے سن لیے اور بھائی بس جب کانوں مسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دیں. اس طرح آج ہم آج بڑے دلیری کے ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ ہوگا تو کر لیں گے، کبیرہ ہوگا تو نہیں کریں گے. اول تو آج کل تو کبیرہ سے بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن بعض جو کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ تو کوئی بات نہیں. یاد رکھیے، جب ایک گناہ پر ہم اصرار کرتے رہیں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے لیکن بار بار کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں، تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی چنگاری ہوتی ہے ایک بڑی آگ ہوتی ہے، تو چھوٹی چنگاری کو بھی کوئی ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ یا چھوٹی سی چنگاری آدمی سوچے کہ چلو یار کو کپڑوں میں رکھ لو صندوق میں، چھوٹی سی تو چنگاری سے کیا ہوگا، اگر رکھ دے گا تو کپڑے سلامت رہیں گے، ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی، وہ چھوٹی سی چنگاری میں ایسی طاقت ہے کہ جل کر خاک ہو جائیں گے کپڑے، تو اس لیے چھوٹی چنگاری کو چھوٹی مت سمجھیے، بڑی ہوتے دیر نہیں لگتی اس کو، اور وہ چھوٹی چنگاری بھی آدمی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو بڑی آگ کی سہار کس میں ہے، طاقت کس میں ہے ہم میں سے؟ حضرت مولانا تقی عثمان صاحب نے ایک بیان فرمایا کہ میں جب حضرت کو جج بنایا گیا، اس وقت کی بات ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلا جو مقدمہ میرے پاس آیا وہ پولیس والوں کا تھا، ایک آدمی کویت سے آیا، ایئرپورٹ سے نکلا، سامان جو ہے اس نے اپنے کیب میں رکھا اور وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، بہادر آباد میں اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار جو ہے وہ پولیس والے، رات کے 3 بجے تھے، تو انہوں نے روک لیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس شریف آدمی کو کیا پتا تھا کہ ان سے ہی تو اصل بچنا ہے، اس نے بتا دیا کہ میں کویت سے آ رہا ہوں اور اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا سامان لائے؟ نے کہا بھائی ہماری تفتیش ہو چکی، کسٹم والوں نے جو کچھ دیکھنا تھا جو کچھ تھا کاروائی ہو گئی، یار آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا لایا ہوں اور کیا نہیں لایا ہوں، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں۔ فرمایا کہ اسی دوران ایک پولیس والے نے اس پر پستول تان دیا، کہا جو کچھ ہے نکال دو، تو بہرحال لوٹ لیا گیا بچارا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا مقدمہ تھا جو میرے پاس آیا۔ تو فرمایا کہ جن کو ڈکیتیوں سے روک اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کو روکیں اور ڈکیتیوں سے روکیں، جب وہی ڈکیتیاں کرنی شروع کرتے ہیں، اور آج بھی ہو رہا ہے کام، کہ اس زمانے کی بات 20-25 سال پرانی بات ہے، لیکن آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی اخبارات میں آتے رہتے ہیں، کہیں کا ایس ایچ او، کہیں کا کوئی خود ملوث ہوتے ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں مسلسل۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف دل سے نکل گیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ اور جب آدمی کے دل سے خوف نکل جائے، بے حیا با شوہر سے خائی کن، جب آدمی بے حیا ہو جائے اس میں سے حیا نکل جائے، اب جو جی چاہے کرتا رہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ایک انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے آج وہ دل سے نکل گئے۔ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، گھر میں اگر کوئی آدمی لوٹ مار کا مال لے کے آتا ہے نا، تو گھر والے جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ بچہ کیا لایا۔ ابھی آپ نے پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن وہ جو ایک ٹرک گر گیا تھا بوتلوں کا، تو لوگ جو لے کے گئے تھے، بڑے اچھے اچھے خاصے گھرانے کے لوگ جو ہے وہ بوتلوں کے بوتلیں کریٹ کے کریٹ لے کے چلے گئے، بغیر اس کے دیکھے کہ بھائی یہ مال ہمارا نہیں ہے، کسی کا مال ہے، لیکن نہیں، وہ مال اٹھایا گھر لے گئے۔ لازم بات ہے کہ گھر والے ہی تو ساتھ میں موجود تھے، بچے بھی تھے بڑے بھی تھے، انہوں نے بڑوں نے بھی ہاتھ صاف کیا، چھوٹوں نے بھی ہاتھ صاف کیا۔ اب جب گھر میں یہ تعلیم ہی نہیں ہوگی، سکھایا ہی نہیں جائے گا کہ بیٹا یہ گناہ ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آج وہ اس طرح بغیر پوچھے بغیر کسی خوف کے یہ مال اٹھا لائے، کل کو چوری بھی کریں گے، پھر ڈاکے بھی ڈالیں گے۔ آج معاملات تو اسی لیے ہیں کہ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، اور جب خوف دل سے نکل جاتا ہے تو پھر آدمی گناہ کرنے میں شرماتا نہیں، ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ابھی بھائی الیاس صاحب آئے ہوئے تھے افریقہ سے، وہ بتا رہے تھے کہ شناختی کارڈ بننے کے لیے دیا تھا، آ نہیں رہے تھے، تو وہ ایک جگہ تھانے چلے گئے اور صرف 200 روپے انہوں نے پولیس والوں کو دیے کہ بھائی تم یہ ذرا بھاگ دوڑ کر لو، اس کے عوض میں تمہیں دیتا ہوں تمہارے لیے۔ اس نے کپ کپ آنے لگا، وہ جاول صاحب کا زمانہ تھا، وہ کہنا نہیں اٹھا اٹھا اس کو جلدی سے اٹھا، اس قدر ڈر تھا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی پکڑ لے مجھے، اور میں 200 روپے 200 روپے کی خاطر آج 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ روپے لوگ منہ سے مانگتے ہیں کہ اتنا پیسے چاہیے۔ آج بلڈر جو ہے ان سے پوچھو، ان کو سب پتا ہی ہوا ہے کئی کئی کروڑ روپے مانگتے ہیں، وہ لاکھوں کی باتیں ختم ہو گئی۔ پہلے ہوتا تھا نا بھائی مکان کتنے کا، 1-10 کا ہے، لوگ سمجھتے تھے ایک لاکھ دس ہزار کا ہے، لیکن اب ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہوتے ہیں. وہ زمانے چلے گئے، ختم ہو گئے. ایک دس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے پیٹیاں چلتی تھیں، کھوکے چلتے ہیں. تو بہرحال یہ زمانے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، خوف خدا دل سے نکل گیا. لوگ ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، آٹے میں نمک. لیکن الحمدللہ شکر کرنا چاہیے، یہ قدر غنیمت ہے کہ ہیں تو صحیح. جس دن وہ بھی نہیں ہوں گے تو قیامت ہوگی. پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، گھڑی ملتی ہے آگے دے جاتے ہیں، بھی گھڑی ملی ہے وضو خانے سے. اور بہت سے لوگ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہاں کے بیچارے لوگ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. جنازے میں آتے ہیں لوگ، تو ان میں لازمی بات ہے کہ جو مرنے والے ان میں نہیں ہوتے وہ لوگ، لیکن جیب قطرے ہوتے ہیں. ادھر آپ نے جنازے کے لیے کندھا دیا، اس نے جیب یہاں صاف کر لی. اکثر لوگوں کے عمل بعد آتی ہیں شکایت، بٹوا نکال لیا، موبائل نکال لیا، سارے کام ہو رہے دھڑلے سے. اور بچارے ہر جنازے میں، اب تو جو ابھی بھی کچھ دن پہلے تھا ایک جنازہ، تو ایک دو آدمیوں کی جیبیں صاف ہو گئی. اب لازمی بات ہے کہ جیب قطرے تو ہوتی نہیں ہوتے نا، سو دو سو تو نہیں ہوتے، ورنہ اتنے آدمیوں کی جیبیں صاف ہوں، وہ ایک دو اپنا کام دکھا کے بھاگ لیتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بات یہ، اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکل گیا. حرام کھانے کی لت ایسی بڑھ گئی ہے کہ اب حلال راس نہیں آتا، مزہ نہیں دیتا ان کو جب تک حرام طریقے سے مال نہ کھا لے. تو اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرمائے کہ جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگا کرو شیطان کے شر و فتنے سے، اس لیے کہ شیطان دل میں انسان کے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ پھر گناہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اچھا، ہر آدمی کے ساتھ اس کا معاملہ الگ ہے. ایک جو دیندار آدمی ہے، عالم ہے، مولوی ہے، اس کا شیطان الگ ہوتا ہے. ایک عام آدمی کا شیطان الگ ہوتا ہے. عالم کو عالمانہ دلائل سے وہ قائل کرتا ہے گناہ پر، اور ایک جاہل آدمی تو اس کو جاہلوں کے طریقے پر مائل کرتا ہے. مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ کر اس کا رخ جو ہے وہ میں اپنی طرف کر لوں. نتائج یہ ہوتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بعد پھر بڑے بڑے گناہ کرنے اس کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. دیکھیے، ایک آدمی زہر بھی کھا رہا ہے اور ساتھ میں وہ طاقت کی دوائیں بھی استعمال کر رہا ہے. تو طاقت کی دوا تو استعمال جو کر رہا ہے اس کا اثر ہو نہ ہو، لیکن جو زہر ہے وہ تو اپنا آہستہ آہستہ اثر کرے گا، اور اس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو گناہ کر رہے ہیں، ساتھ میں نیکیاں بھی کر رہے ہیں. آج کل نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دکانداری ہے اس میں بےمانی بھی کر رہے ہیں، غش اور کھوٹ ملاوٹ یہ سب کام ہو رہے ہیں. نمازی بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں. تو خالی نماز پڑھ لینے کا نام تو دین نہیں ہے نا بھائی، عمرہ کر لینے کا نام تو دین نہیں ہے، داڑھی رکھ لینے کا نام تو دین نہیں ہے، ٹوپی اوڑھنے کا نام اور لمبی چوڑے چوکا پہننے کا نام تو دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اپنے وقت پر جو ہے وہ ہر کام کرے. ابھی آپ جو نظم سن رہے تھے اس میں جو بات کہی وہ یہی ہے کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادتک و ماں عرفنا کا حق کا معرفتک. جنہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا ہم کر نہیں سکے، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کر سکے. آج آدمی بیوی بچوں کی خواہشوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خواہش کو قربان کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش جو ہو، تمنا ہو، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، تو ہمارا چاہے خون ہو جائے، بچوں کی آرزوؤں کا خون ہو جائے تو ہو جائے بھلے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حکم کا جو تقاضا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، اور اپنے بچے کی جو آرزو ہے، تمنا، اس کو پوری کرتے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے کریں ناجائز طریقے سے کریں. اس لیے بھائی بہت ضروری اس بات کی ہے کہ جہاں نماز روزہ بھی ضروری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، بڑوں سے بھی بچیں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں، کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولیں، لین دین میں آدمی جھوٹ نہ بولے. آپ بے شک جو جس چیز بیچ رہے ہیں تو صحیح بول کے بھی بیچ، ناجائز جب بولیں گے تو جھوٹ کا گناہ تو ہوگا، حرام کی آمیزش تو شامل ہو جائے گی. اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. دیکھو جہاں ایک آدمی اپنی اگر شکل بناتا ہے نا دینداروں والی, تو جہاں لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن خدا نہ کرے اگر اس کی بےمانی سامنے آ جاتی ہے نا, پھر بے اعتمادی بھی ایسی ہوتی ہے کہ پھر دیندار سے سودا لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اعتماد بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے توفیق دی ہے کہ ہم نے شکل و صورت اچھی بنائی ہے اور ہم دیکھنے میں جو ہے وہ بغداد جنید بغدادی معلوم ہوتے ہیں, تو بھائی جنید بغدادی والے کام بھی تو کچھ ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور ہر آدمی جو ہے اپنا جائزہ لے, اس میں خدا نہ کرے کوئی شخص نشانہ نہیں ہے, یہ عام سی بات ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرے, میں بھی کروں آپ بھی کریں, جس میں جو خرابی ہے وہ سوچے غور کرے کہیں مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی, اور پھر معاملات کو اہل علم کے سامنے پیش کرتا رہے کہ بھئی میں کاروبار میں یہ صورت اختیار کرتا ہوں, یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے تو بھی ٹھیک ہے, کریں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ صورت بھی جائز نہیں ہے, پھر آپ اس سے رک جائیے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا بظاہر دیندار نہیں ہوتے, لیکن ماشاءاللہ ان میں دین کی ایسی فکر ہوتی ہے اپنے رزق کا حلال طریقے پر کمانے کی کہ وہ باقاعدہ آتے ہیں ساری صورتیں ایک ایک پیش کرتے ہیں مفتیان کرام کے سامنے, اور پھر اس کے بعد ان کو جو وہاں سے رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق کام کرنے کی فکر کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی کبھی کبھی فون پر آ جاتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے اس قسم کے, تو بڑی حیرت سی ہوتی ہے کہ کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ اللہ کا خوف ہے جو گناہ سے انسان کو بچاتا ہے. دیکھو پولیس والے کب تک کھڑے رہیں گے, رینجرز والے کب تک کھڑے رہیں گے, اور اسی طریقے سے ایجنسی والے کب تک کھڑے رہیں گے, جب وہ ادھر ادھر ہوئے آپ پھر کر لیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو, جب اللہ کا خوف ہے تو کوئی پولیس والا ہو نہ ہو, آدمی اللہ کے خوف سے جو کام کرتا ہے پھر وہ چاہے وہ مجلس ہو یا تنہائی ہو, وہ اس سے ڈر کے کرے گا, اللہ سے ڈر کہ بھائی میں کوئی ایسا کام نہ کروں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے, اپنے معاملات کو ہم درست کریں, اپنے حالات کو ٹھیک کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں. دین جو ہے صفائی معاملات کا نام ہے, اگر ہم نے اپنے معاملات کو صاف کر لیا تو انشاءاللہ پھر سارا دین ہمیں حاصل ہو گیا, پھر ہماری نمازیں بھی اثر رکھیں گے اپنے اندر. آج آپ دیکھیے, آپ عموماً دیکھیں جو حال کراچی کا ہوا ہوا ہے, آپ لوگ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن کیا ان کا کوئی سننے والا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم اعمال ایسے کرو گے تو پھر یہ ہوگا حکمرانوں سے تم فریاد کرو گے وہ سنیں گے نہیں, کانوں پر ان کے جو نہیں دیں گے گی, کچھ نہیں ہوگا. آج چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, سب کچھ دکھا رہے ہیں, ان کو نظر نہیں آ, کہتا نہیں بالکل سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں. تو اس کا وجہ کیا ہے کہ خود ہم بھی تو غلط لوگ ہو گئے نا. آدمی دوسروں کو غلط نہ کہے, خود اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں. ہم جب اپنے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں, تو بہت ساری خرابیاں ہمیں اپنی نظر آتی ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم خود کو تو ٹھیک نہ کریں, دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں, تو ساری زندگی یہ کوشش کر ڈالیے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. دوسروں کو نصیحت, یہ پہلے زمانے کی جو مثالیں ہوتی تھیں وہ بھی ایسی تھی, خود میاں فضیحت, دوسروں کو نصیحت, یعنی دوسروں کو تو نصیحتیں کر رہے ہیں خود وہی کام کر رہے ہیں. تو بھائی پہلے اپنی اصلاح بھی تو کرو نا, اور خدا نہ کرے نصیحت اگر اخلاص کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, ایک چیز ہے برائی ہمارے اندر ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اس میں ملوث ہو رہی ہے, تو بعض اوقات وہ خرابی سے ہم اس کو روکتے ہیں کہ بیٹا تم یہ نہیں کرو, لیکن ساتھ میں اپنے بھی ذہن بنا لے کہ میں چونکہ کر رہا ہوں اس لیے بھی کر رہا ہے, تو اپنے آدمی اصلاح کی فکر کرے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مجالس میں حاضری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو خرابیاں معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں ان خرابیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیے آج کل تقریباً روزانہ کا معاملہ ہے, ورنہ ہر تیسرے دن چوتھے دن ڈھائی بجے پونے تین بجے تین بجے ایسی جناب وہ جو ہے وہ پٹاخے ایسے جو فائرنگ سے زیادہ ان کی آوازیں ہوتی ہیں. اب ڈھائی تین بجے اس شریف آدمی اپنے گھر کی خوشی منا رہا ہے اور پورا محل لبالوں کا تو آدمی خوف سے اٹھ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمارا تو کافی کئی مرتبہ بھی تین دن پہلے بھی پونے تین بجے کے قریب رات کو جناب تقریباً گیارہ منٹ تک جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ آتش بازی ہوتی رہی اور اس پہ پٹاخے پھوٹتے رہے, اور وہ پٹاخے کیا تھے بم جیسے تھے, لیکن اس کا کوئی کسی کو احساس نہیں. رات کے 3 بج رہے ہیں, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں صاحب, ہمارے بیٹے کی شادی ہے ولیمہ جناب, گھر میں بہو آئی ہے, دہلی فتح کر کے لائیں. تو دہلی فتح کی ہے انہوں نے, شرم آنی چاہیے آدمی. اور کوئی اگر نصیحت کر دے وہ برا بن گیا, ساری زندگی جو ہے وہ سمجھ لو کہ وہ نشانے پر ہے کہ اس نے ہمارے بچے کی خوشی کے موقع پر ایسا کیوں کہہ دیا. سبزی والے کے پاس جاؤ گے تو سبزی خریدو گے آپ, کسی دیندار آدمی کے پاس جاؤ گے تو وہ تو دینی کی بات کرے گا نا, بھائی یہ غلط کام ہے آپ یہ نہ کریں. اب اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے جو کہہ رہا ہے. البتہ ہاں, ڈھنگ سے نصیحت کرنی چاہیے, یہ ایک الگ بات ہے. بعض لوگ جو ہے ان کو اگر صحیح طریقے سے نصیحت نہیں کی جائے تو اس کا الٹا اثر لیتے ہیں. اس لیے جب نصیحت کریں تو بے شک اکیلے میں کریں, تنہائی میں کریں. اگر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں یہ تھا, آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے, نام لیے بغیر آپ نے فرما دیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, آج لوگوں میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن اس زمانے میں ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے. اب ہر آدمی سمجھتا وہ پردے جھگی والوں کو کہہ رہا ہے, میں ہمیں نہیں کہا, اپنے اوپر لیتا ہی نہیں کوئی آدمی, یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں, میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جو کہہ رہے ہیں یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو پچھلی سب میں بیٹھا ہوا, ہم تو اگلی سب والے لوگ ہیں, ہمیں کیوں کہیں. تو بھائی اپنا جائزہ لو, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, خوف کریں. مجھے بھی آپ سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنی خامیاں خرابیاں. دیکھو سب انسان خطا کار, لیکن حدیث میں آتا ہے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ, جو توبہ کرنے والا ہے. غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, انسان ہے ہو جاتی ہے, توبہ کر لیجئے اخلاص کے ساتھ, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف بھی فرما دیں گے, کیونکہ صدق دل تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ کر رہا کہ نہیں کر. دوسری بات یہ کہ دوسروں کو اذیت دینے سے بچیں. اذیت دینا یہ بڑی تباہی کی چیز ہے انسان کے دین کے لیے, چاہے وہ اپنی بیوی ہو اس کو تکلیف پہنچائیں, یا اپنی اولاد کو تکلیف پہنچائیں, یا اپنے قریبی عزیز کو تکلیف پہنچائیں, یا دور کے عزیز کو پہنچائیں, یا کسی بھی انسان کو, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دیں. کوشش تو یہی کرنی چاہیے. تو اذیت دینے سے بچیں. ہر موقع پر شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمہاری پوری زندگی تب ہوگی جب تمہاری اذیتوں سے لوگ محفوظ ہو جائیں. اگر ہم کسی کو بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ان کے حق میں, تو کم از کم اتنا تو ہے کہ ان کو مسکرا کے بات کر لیں, اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ان اپنی اذیت سے ان کو بچا لیں. جتنا بھی کر لیں گے تو بہت بڑی بات. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو ٹھیک فرما دے, جو خامیاں خرابیاں آج ہم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے. ہماری نماز روزے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعض حضرات اصل میں مجھے کہتے ہیں بھائی آج کل ذکر نہیں ہوتا, اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ وقت ذکر کے لیے بھی نکالا جائے, تاکہ ایک تو اس کا اصل مقصد ہے عادت ڈالنا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ کریں. آگے ہو جائیے تھوڑا تھوڑا سا, تاکہ تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کریں. اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو ہے وہ صاف ستھرا فرما دیں, گناہوں سے پاک کر دیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا تزکیہ فرما دیں, اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. لیلا کا نام مجنو لیتا ہے, شیری کا نام فرہاد لیتا ہے, جنگل کے اندر ہے کہیں بھی ہو لیلا لیلا پکارتا ہے. ہم اپنے مولا کو کیوں نہ پکاریں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کا نام زیادہ نہ لو دماغ میں خشکی ہو جائے گی. بھائی ذکر کرنے سے خشکی نہیں ہوتی, یاد رکھو. اگر ہے تو تیل لگاؤ, کیوں نہیں لگاتے, سر پہ تیل لگائیے خشکی ختم ہو جائے گی. اب آج کل تیل تو کوئی لگاتا ہی نہیں, یہ بھی ایک فیشن بن گیا. کریمیں آ گئی ہیں ایسی کہ بس ذرا سے ہاتھ میں لیے بالوں کو لگایا بس ہو. ارے بھائی جڑ میں تو کوئی چیز جا ہی نہیں رہی ہے, چمک دمک سب اوپر ہی اوپر ہے, اندر سب خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. نہ وہ بچیاں تیل لگاتی, پہلے زمانے میں ایسی کس کے چٹیاں باندھی جاتی تھی بچیوں کی کہ اس سے بال بڑھیں گے مضبوط بھی ہوں گے. آج کل نہ بچیاں لگاتی نہ بچوں کی مائیں لگاتی. تو بہت ساری خرابیاں, کس کس کا آدمی روئے. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے, ہر معاملے کے اندر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. اگر ہم نہیں آ رہے دین کی طرف, یا جو ہے وہ نیک کام ہم سے نہیں ہو رہا, تو ہمیں اپنا فکر مند ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں بہت چاہتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں, جماعت سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں, یا مجھ سے فلاں کام جو ہے وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے, میری مدد فرمائیے. کیونکہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتا کہ اللہ ماحول خراب تھا کیا کریں، ہم نے کوشش بہت کی لیکن ہم سے چھوٹا نہیں. تو اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہہ دیا کہ میرے بندے کیا تو نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اور اگر وہاں جواب یہ ہو کہ نہیں آپ سے تو مدد نہیں مانگی تو پکڑے جائیں گے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگے کہ اللہ اس گناہ کو چھوڑنے پر میری مدد فرمائی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، ورنہ قیامت ان کم از کم پکڑ نہیں ہوگی اس پر. آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ سے بھی مدد مانگی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھنے کی کوشش عطا فرما. تو بہرحال یہ جو ذکر ہے اصل میں اس یہ ایک نمونہ ہے صرف، ورنہ صبح و شام جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں ان کو جو تسبیحیں بتا رکھی ہیں وہ دوبارہ بعد میں کبھی کوئی بتاتا ہی نہیں کہ اس کو کچھ اثر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، یا پابندی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، ورنہ پھر اگلا سبق ہو. اگلا سبق ہوتا ہی نہیں، جو پہلے دن کا سبق ہے وہ آج کا بھی وہی سبق ہے. اس لیے ہم آگے بڑھتے ہی نہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایک سبق لے لیا، دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، لیکن یہ کہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، ہر ذکر کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور پھر آگے بڑھنے کے اسباب جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ آگے بڑھو. تو بہرحال یہاں پر جو ذکر بتایا جاتا ہے، دیکھیے ذکر زہری بھی جائز ہے سری بھی جائز. بعض اس کو پسند کرتے ہیں کہ آہستہ آواز میں ذکر کریں، اور بعض زہری. تو جہرن بھی ناپسندیدہ نہیں ہے اور ثابت ہے یہ بھی، البتہ ایسے مقامات پر اونچی آواز سے ذکر کرنا کہ جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے یا ضعیف آدمی ہے یا بیمار آدمی ہے، تو وہاں ہم اپنی آواز کو پست رکھیں، یا کوئی سو رہا ہے تو ہماری آواز سے وہ جاگ نہ جائے. لیکن جہاں ایسی کوئی صورت نہ ہو تو پھر بلند آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اسپیکر وغیرہ پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں کر لیجئے. اور اگر تنہا اکیلے ذکر کرنا تو اتنی بہت زیادہ اونچی آواز کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، بہت آہستہ آواز سے بھی آدمی ذکر کر سکتا ہے. اور اگر مجلس ہے اگر تو سکھانے کی غرض سے ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا اس میں ضرورت ہے کہ آپ لائٹیں ضرور طور پہ بند کر دیں، اندھیرا کر دیں؟ البتہ بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے اس میں، اس سے ان کے دل پر جو اثر زیادہ ہوتا ہے، دقت زیادہ تاری ہوتی ہے دعا کے اندر بھی. لیکن کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ان چیزوں کو، نہ آدمیوں کو فرض سمجھنا چاہیے نہ ضروری کہ بھائی لائٹ بند ہوگی تو ہی ہمیں مزہ آئے گا. تو اس لیے لائٹ کھلی رکھیں یا بند رکھیں اس سے کوئی فرق. گھر کے اندر جب آدمی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے عام طور پر لائٹ بند ہی ہوتی ہے، اس لیے کبھی اور لوگ سو رہے ہیں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے. ہاں قرآن مجید سے پڑھنا شروع کیا تو لائٹ وائٹ کھول لی اپنی پڑھنے کے لیے. تو بہرحال ان چیزوں کو میں اس لیے عرض کر دیا کہ بہت سی چیزیں ہم نے ضروری سمجھ لی کہ یہ بھی ضروری یہ بھی ضروری، بعض چیزیں ضروری نہیں ہوتی. ابھی آج مغرب کی نماز میں ایک صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ تعلق والے تھے، جب اذان ہو گئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. میں نے کہا دیکھو اب چونکہ میرے بالکل قریب بیٹھے ہو آپ اور ایک عمل ہوتے میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو پہلے ویسے میں فجر کی نماز میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ بھائی جو ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا. اور خاص طور پر نماز اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا وہ لوگ اللہ رب العزت دعوت تامہ پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، تو سنت طریقہ نہیں ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے دعا پڑھیے، اور اس کے ساتھ کوئی دعا اپنے لیے بھی مانگ لیجیے. یہ بزرگوں نے فرمائی، حدیث میں نہیں، لیکن یہ کہ جو دعا اذان کے بعد آتی ہے اس کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. پھر اس پہ میں نے مثال دی کہ جب آپ بیت الخلاء جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، وہاں پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے جاتے ہیں یا ایسے چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا اور چلے گئے؟ واپس آئے تو باہر آ کے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہاتھ اٹھا کے؟ تو میں نے کہا اس طرح کیجیے، اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر مانگتے ہیں، اللہم افتاری ابو برحمتی پڑھ کے داخل ہو جاتے ہیں؟ جتنی بھی اس طرح کی دعائیں ہیں اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعائیں جو وضو کر رہے ہیں تو وہاں کیا پہلے بیٹھ کے دعا کریں گے؟ پھر کہیں گے بسم اللہ والا برکت اللہ تعالی ہے. اسی طریقے سے دوران وضو جو ہے وہاں دعائیں ہیں وہ بھی، وہاں کون سا ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں؟ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور وضو کرتے کرتے دعائیں بھی کر لیتے. تو یہ اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ جو بےچارے صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہیں، لیکن معلوم نہیں اور فکر بھی نہیں کرتے اس بات کی. فکر کرنی چاہیے، کوئی چیز معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے میں کبھی شرم نہ محسوس کریں، فوراً پوچھیں، اور جب پتہ چل جائے صحیح بات تو پھر صحیح بات پر عمل کریں، جو بات غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. ادب ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن وہ عام مجلس کے اندر ہے اور یا اپنی آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے وہ. لیکن جو دعائیں اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو بازار میں جانے کی دعا، گھوڑے پر سوار ہونے کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی نہیں ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پڑھو اور سوار ہو جاؤ بھائی. اسی طرح بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم پڑھیں، پانی کے جہاز میں سوار ہو جائیں. تو یہ ساری دعائیں وہ ہیں جس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس دعا مانگیں اللہ سے گزر پڑیں. البتہ سنت طریقہ مت چھوڑیں، جیسے سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا، پھر دعا مانگی آپ نے. اس کے بعد آپ اگر چاہیں اپنے طور میں بیٹھ کے بے شک دعا مانگتے رہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب ابتدا کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہدایت فرمائی ہے، ان چیزوں کو جس طریقے سے آپ نے کہا ہے اس طریقے پر مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اپنے فضل خاص سے انہیں پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سے محبت فرمائیے، ہمیں اپنے سے محبت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہوں. اے اللہ آپ کے احکام سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل ترجیح ہوں. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں. اے اللہ ہم نہ تو انسانی شیاطین کا مقابلہ کر سکتے اور نہ حقیقی جو شیاطین ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ انسانوں اور شیطانوں میں اے اللہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، جو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اے اللہ سنتوں کا نور عطا فرما دیجئے، سنت پہ چلنے والا بنا دیجئے، سنت طریقے پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اخلاص نیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے. ہمارے اے اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ اس دنیا اس وقت جس کرب سے دوچار ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی اور دیگر چیزیں اے اللہ ہمارے ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی آئی ہوئی ہیں، اے اللہ جتنی بھی شرری اور فتنے کی چیزیں ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرمائیے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرمائیے. اے اللہ یہ دو شیاطین ہیں، اے اللہ امریکہ اور اسرائیل اپنے فضل خاص سے انہیں اولاً ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ انہوں نے پوری مسلم امہ کو بلکہ پورے عالم کو انہوں نے جو ہے وہ تنگ کر رکھا ہے، اپنا فضل فرما دیجئے. یقیناً ہماری بدعمالیاں اس کے سبب ہیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے. ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ امت مسلمہ پہلا عروج
پھر سے حاصل کر لے. اے اللہ جیسا عروج آپ نے امت مسلمہ کو کہ اول حصے کو عطا فرمایا تھا ہمیں پھر سے وہ عروج عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ایمانی قوت ایسی عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کا صرف ڈر ہو خوف ہو, ماں سوا کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. اے اللہ اپنے ماں سوا کا خوف دل سے نکال دیجئے. اے اللہ اپنا فضل فرمائیے, ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما, ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اے اللہ سنتوں کا نور عطا فرما, سنت طریقے پر چلنے کے طریقے عطا فرما, چلنے والا بنا دے. ایک صاحب سلمان صاحب ان کی اہلیہ رمضان المبارک سے پہلے پیرالائز ہو گئی تھی بیچاری, اور ابھی بھی لازمی بات ہے کہ وہ فارج ہے ان کے, تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرما دے. انہوں نے خاص طور پر آپ کے دعاؤں کے لیے کہلوایا ہے کہ میرے لیے خاص طور پر دعا کرو, میرے بچے ہیں, دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما دے, ان کے اس تکلیف کو دور فرما دے, انہیں جو عذر ہے اللہ اس عذر کو دور فرما دے. اور بھی جو ہمارے دوست احباب ہیں جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمیں دینی محفلوں میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ان سے ان کاموں سے بچا لیجئے جو ہمیں تباہ و برباد کرنے والے ہوں. اس وقت جو مذاکرات ہونے والے ہیں اے اللہ اس سے خیر پیدا فرما دیجئے, اے اللہ اس سے خیر برآمد فرما دیجئے, اے اللہ اس میں خیر پیدا فرما دیجئے, پورے عالم اسلام کے لیے بھی اور اسی طریقے سے پورے عالم کے لیے بھی یا اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوں, خیر کا سبب ہوں. اے اللہ ان شرور سے شریروں سے اور اللہ جو خیر نکلوا دیجئے, اے اللہ شر سے, اے اللہ جو شرری فتنے ہیں ان سے خیر برآمد فرما دیجئے. آپ کرنے والے ہیں, اے اللہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ بہترین تدبیر کون کر سکتا ہے. اے اللہ آپ ہی مدد کرنے والے ہیں, ہماری دستگیری فرما, مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کو آپ نے جو ایک نام بخشا ہے تو حقیقتاً میں اسے اے اللہ نیک نام بنا دیجئے, حقیقتاً اے اللہ اسے نیک نام بنا دیجئے, اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دینداروں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما, مسلمانوں کو اے اللہ ایک اور نیک بنا دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے والا بنا دے. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین, عزیز اقارب, رشتہ دار, دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, ان کی خبروں کو اے اللہ جنت نشان بنا دیجئے, اے اللہ ان کی خبروں کو منور فرما دیجئے, اے اللہ ان کی خبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما دیجئے, اے اللہ ان کی بہترین مہمانی فرمائیے. اے اللہ آپ کے وہ مہمان ہیں, آپ میزبان ہیں, بہترین مہمانی فرمائیے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں بھی دین اسلام پر قائم و دائم رکھیے, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری ہو, اور یا اللہ حساب و کتاب سے اے اللہ ہمیں ہمارا حساب و کتاب نہ لیجئے, اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائیے, آخرت کے عذاب سے بھی بچائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے, اور آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.